أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. سورة انفال اور سورة توبہ، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں اس میں یہ دوسرا گروپ ہے کہ جس کی دو مکی صورتیں ہم پڑھ چکے، سورة انعام سورة عراف، اب یہ دو مدنی ہیں، سورة انفال اور سورة توبہ. جہاں تک سورة انفال کا تعلق ہے، اس میں قصد کے ساتھ وہ آیات موجود ہیں کہ جن کا تعلق غزوہ بدر سے ہے. گویا کہ مسلمانوں کی جو مسلح جد و جہد تھی اس کا آغاز اس غزوے سے ہوا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلح جد و جہد کا جو آخری غزوہ تھا، آپ کی زندگی کی ابھی آخری غزوہ، غزوہ تبوک، اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آپ کو اس سے اگلی سورت سورہ توبہ میں مل جائے گا. تو گویا کہ یہ اعتبار بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ان دونوں صورتوں کو جوڑا کہتے ہیں، ایک میں غزوہ بدر اور دوسری میں غزوہ تبوک. فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. انفال کہتے ہیں، نفل کی جمع ہے، ایک شے فرض ہے، گویا کہ وہ آپ کا حق ہے. آپ نے کسی کے ساتھ فرض کیجئے کوئی اجرت طے کی، آٹھ گھنٹے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، وہ اس کا حق ہے، وہ آپ اس کو دیجئے. لیکن اگر آپ اس کو کچھ ایڈیشن اور دے رہے ہیں کہ تم نے محنت اچھی کی ہے، کام بہت اچھا کیا ہے، تو یہ پھر نفل ہو جائے گا. تو مال غنیمت کے لیے قرآن حکیم میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح آتی ہیں، وہ انفال کی ہے. یا آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، اصولی طور پر بات کر دی گئی کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں معاملات میں اصلاح پیدا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو صرف وہی ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی خوفناک شے تو نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن اللہ کی پکڑ، جن آیات میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، تو ان پر جو ہے وہ خوف طاری ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات میں وہ تاثیر ہے، صرف اس کے صوتی اثرات بھی اگر سامنے ہو تو وہ بھی انسان کے اوپر ایک وجد کی کیفیت کا طاری کرتے ہیں، جو آ جائے گا سورہ زمر میں کہ ان کی کھالیں جو ہے نرم پڑ جاتی ہیں اس قرآن حکیم کو سنتے ہوئے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کے قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن. گویا کہ حقیقی مومن کی ایک تصویر کشی کر دی گئی ان آیات کے اندر، لیکن یہاں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. قرآن حکیم کی آیات کو سنتے ہوئے ان پر خشیت طاری ہوتی ہے، ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں، پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. اور نماز بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کا، تو اس کی بھی ایک باطنی حیثیت ہے، باطنی کیفیت ہے. اس سورہ مبارکہ میں بالکل یہی الفاظ آئیں گے، اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن وہاں جو چیزیں ظاہری ہیں جس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، مسلح تصادم ہے، قتال ہے، اور اسی طرح مہاجرت ہے، اللہ کے رستے میں ہجرت کرنا، تو گویا کہ اس کا وہ پہلو جو ہے اس کا ایک ڈائمنشن یہاں موجود ہے کہ جس کا تعلق انسان کی دل کے ساتھ ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ ہے. خارج میں جو اس کا ظہور ہوگا اس کا ذکر بالکل آخر میں آ جائے گا. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں، بڑے اونچے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. اور مغفرت و رزق کریم، اور اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش بھی ہے، اور بہت ہی کریم رزق ہے، بڑی عزت والی روزی وہاں اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ کما اخرج کا ربو کا من بیتک بالحق، اب یہ دیکھیے غزوہ بدر کے یہاں شروع ہو رہا ہے، درمیان میں پھر جو ہے کچھ جملے الگ سے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمنٹس ہیں یا یہ کہ پھر وہ مکی صورتوں کا یا مدنی صورتوں کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ الگ سے آ جاتا ہے، پھر وہی واقعات چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان آیات کا ہم مطالعہ کریں، غزوہ بدر کے بارے میں سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ یہ پہلا مسلح تصادم ہے کفار اور مشرکین کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے تو گویا کہ یہ آغاز ہوا ایک مسلح جد و جہد کا، اور یہ ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کا فیصلہ کر دیا۔ صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے اس غزوے کی جو خاص طور پر جو چیزیں اس کی وجہ بنی تھی، جو وجوہات تھی، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مکہ کے رہنے والا قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی مدافعت میں انہوں نے جو ہتھیار اٹھایا تو اس کو لگ گیا، اس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، وہ قتل ہو گیا۔ لیکن اس ایشو کو پھر مکہ کے رہنے والے مشرکین نے اس درجے جو ہے برانگیختہ کیا ہے کہ خون کے بدلہ خون جو ہے، اور پھر یہ کہ مکہ کی وادی کے اندر آگ لگا دی کہ آج محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہی ایک ساتھی کی جان لے لی۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر ابو جہل نے جو ہے پھر وہ جو ہے لشکر تیار کیا 1000 کا، اور دوسری طرف جو دوسری وجہ بنی تھی ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ بہت کافی بعد تک غزوہ صلح حدیبیہ کے بھی کہیں بعد میں ایمان لے کر آئے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ اس وقت وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے شام کی طرف، انہیں کچھ خطرہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے جو واپسی کا ان کا سفر ہوگا، اور یہ 900 اونٹ تھے کہ جو ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے، یہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا، یہاں کی چیزیں جو ہوتی تھی وہ جا کر شام میں بیچتے تھے، اور وہاں کے غلہ پھل ہیں یا کچھ اور کپڑا وپڑا ہے جو شام کا تو وہ یہاں لے کر آتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے ابو سفیان نے ایک پی کال بھیج دی مکہ میں کہ مجھے تو محمد کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دو چیزیں بن گئی کہ جس کی بنیاد پر وہاں تیاری شروع ہوئی، اور 1000 کا لشکر جو ہے انہوں نے پھر پوری طرح کیل کانٹے سے لیس تیار کیا، اور وہ روانہ ہو گئے گویا کہ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادے سے نکلے تھے، لیکن جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ اولاً آپ کا ارادہ اس قافلے کا رستہ روکنا تھا جس کا خطرہ تھا ابو سفیان کو کہ کہیں ہمارا رستہ نہ روک لیا جائے۔ حضور جو نکلے ہیں تو 313 کی تعداد میں، اور ان میں بھی اکثریت مہاجرین کی تھی، اور پھر یہ کہ رستے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہاں سے مکہ سے بھی ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے، 1000 کا لشکر ہے۔ اب دونوں چیزیں ہیں، دو آپشنز ہیں، چاہو تو اس طرف کا سفر اختیار کر لو ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، چونکہ وہ تجارتی شاہراہ تھی ان کی جو شام سے جو ہے مکہ تک جاتی تھی، اور اسی طرح اسی ریڈ سی کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے یمن تک چلی جاتی تھی، یا تو ادھر کا رخ کر لو اور قافلے کا رستہ روک لو۔ لیکن دوسری طرف 1000 کا لشکر وہاں سے جو روانہ ہو چکا، تو اب گویا کہ اس کے بارے میں بھی ایک امتحان آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی، صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے، آپ گھر سے نکلے تھے اس قافلے کا رستہ روکنے کے لیے، یہی وجہ کہ آپ نے کچھ ساز و سامان حرب جو ہوتا ہے جنگی سامان تو آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ مستند روایات کے مطابق حضور کے ساتھیوں کے پاس کل 5 تلواریں تھیں، گنتی کے نیزے تھے، کوئی ڈھال ہوگی تو ایک آدھ ہوگی، اس لیے کہ ظاہر قافلے کا اگر رستہ روکتا ہے تو وہاں کوئی جنگ کی نوبت تو نہیں آ سکتی۔ تو پھر حضور نے مشاورت طلب کی اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے ایک لشکر روانہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ صحابہ کرام نے بڑی جوشیلی تقریریں کی، مہاجرین نے تو گویا کہ حضور سے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ اسی طرح جو یہاں مدینہ کے رہنے والے تھے جو انصار تھے، ان کی طرف سے بھی بڑی جوشیلی تقریریں ہوئی ہیں۔ اسی موقع پر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے غالباً جو ہے وہ شیخ تھے، وہاں کے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہی بیٹھے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ادھر کا رخ کریں گے، وہ جو فوج آ رہی ہے اس کا رستہ روکیں گے، اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ تو اب یہ پوری جو ہے سچویشن ہے کہ جو اصل میں پھر سبب بنی تھی غزوہ بدر کی۔ بہرحال یہ آیات پڑھیں گی تو اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے جو ہے پڑھی جائیں گی تو آ جائیں گی انشاءاللہ، اس کے یہ جو اس کے اصل اسباب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کما اخرج کا ربو کا ممبئی تھے کبھی حق، جیسا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکالا، آپ کو نکالا آپ کے رب نے ایک بڑے فیصلے کے لیے، ایک حق حق یہاں مراد کیا ہے؟ جو شے آگے آنے والی ہے، غزوہ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جو آپ کا ساتھ تو دینے کو تیار تھی. جب حضور نے کہا نا کہ 1000 کا لشکر ہے، تو بہرحال اہل ایمان کے اندر بھی تقویٰ کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، تو ممکن ہے بعض جو بھی حضور کے ساتھی تھے ان کے دلوں میں خیال آیا ہو کہ وہاں سے تو لشکر آئے گا، وہ تو پوری طرح تیاری کر کے آیا، اور ہم یہاں سے جو نکلے ہیں تو قافلے کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے پاس تو کوئی لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے. لہذا انہوں نے جو ہے کچھ کم ہمتی دکھائی تھی. کہا گیا تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وہ ان فریق من المؤمنین لکارہون، جو اس پر ذرا کچھ تھوڑا سا اس کے لیے پسندیدہ بات نہیں تھی، کراہت تھی ان میں. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور وہ آپ سے اس حق فیصلے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا کہ اب تمہیں مقابلہ کرنا ہے اسے 1000 کے لشکر کا، اس کے بعد کہ بعدما تبین کانما یساقون الی الموت، جبکہ بات واضح ہو چکی تھی اور حضور نے فیصلہ فرما لیا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، وهم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں. واذ یعدکم اللہ احدى الطائفتین انها لکم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا، یہ اللہ کا پختہ وعدہ تھا کہ جدھر کا بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اگر قافلے کا رخ کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہیں کامیابی دے گا، اور اگر تم جو ہے وہ اس جنگ کے لیے جاؤ گے، آگے بڑھو گے، پیش قدمی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تمہاری لیے کامیابی کی خوشخبری ہے. وہ تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، لیکن تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اس طرف جانا چاہتے تھے جس میں کوئی تکلیف نہ آئے، غیر ذات شوکا، جس میں کسی کانٹا لگنے کا اندیشہ نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ رستہ وہ تھا کہ جس میں اس قافلے کا رستہ روکا جاتا، وہاں کوئی جنگ کی تو نوبت آنی نہیں تھی، قافلے کے ساتھ کتنے محافظ ہوتے، یہاں 313 تھے، وہاں 10-15-20 محافظ ہوتے، ان کے جو ہے ان کے ساتھ نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. ویرید اللہ یحق الحق بکلمات ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ حق کا حق ہونا جو ہے اپنے فیصلے سے وہ ثابت کر دے. ویقطع دابر الکافرین، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو کافر اور مشرک آ رہے ہیں بڑے اکڑتے ہوئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دے. اور واقعتا ان کی جڑ کٹ گئی کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو لیڈر سپہ سالار تھے، وہ 70 کی تعداد ہے ان کی، جو تمام کے تمام وہاں کھیت رہے تھے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچائی کو سچا ہونا واضح کر دے، حق کا حق ہونا ثابت کر دے، اور باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور یہ بات خواہ مجرموں کو کتنی ہی ناپسند ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ اے مسلمانوں تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو تمہارے رب نے تمہاری اس پکار کو قبول فرما لیا، استجابت ہوئی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے کہ جو سلسلہ وار صفیں باندھے ہوئے موجود ہوں گے تمہارا ساتھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کمنٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں خوشخبری دی ہے فرشتوں کے ساتھ جو مدد کریں گے، تو یہ تمہارے ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، اور ہمیں بھروسہ ہے، تائید ہے اللہ کی مدد پر. ومن نصر الا من عند اللہ، اور اللہ کے علاوہ اور کہیں سے کوئی مدد تو نہیں مل سکتی، اصل مدد اصل نصرت جو ہے وہ تو من جانب اللہ ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور کمال حکمت والا. اس یغشی کو من نعاس امانت، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ تاری کر دی تھی، امانت بڑی سکون والی ہوں، یہ ہوتا ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ سکینت نازل ہو تو اس میں جو ہے اونگ کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب انسان گویا کہ اس اونگ کی کیفیت سے باہر ہوتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے. اس کا تجربہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو بھی ہوا، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر آنکھ لگ جائے تو بعض اوقات انسان جو ہے اس طرح فریش ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے بری طرح تھکا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ریفریش کر دیتا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے جو ہے وہ بارش بھی نازل کی. لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم اس سے خوب اچھی طرح پاکی بھی حاصل کرو. مسلمانوں کو جو نمازیں پڑھنی تھی تو وہاں کوئی پانی موجود نہیں تھا، ایک کنواں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ صحابہ اکرام اور حضور کی جماعت جو ہے پہلے پہنچ گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو مزید فضل فرمایا بارش نازل کی تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطانی وسوسے اگر کہیں لگے ہوئے ہیں تو گویا کہ اللہ نے اس حوالے سے بھی اس پانی کو مبارک قرار دیا کہ وہ وسوسے بھی تم سے دور ہو جائیں. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کے اندر ایک ربط پیدا کر دے، مربوط کر دے، مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں کو یہ وحی دی تھی، انی معکم، فرشتوں کے ذریعے یہ حکم دیا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، لہذا وہ لوگ کے جو اہل ایمان ہیں، یہ جو لشکر ہے حضور کے جو ساتھی ہیں، ان کے پاؤں کے اندر ثبات پیدا فرما دو، ثابت قدمی انہیں دے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور عن قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جو یہ کافروں کا لشکر ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور رعب پیدا کر دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، اب کھلی اجازت ہے، مکہ کے دور میں کیا ہو رہا تھا، ان لوگوں کو اجازت تھی جیسے چاہو انہیں آزماؤ، تپتی ہوئی جو ہے زمین کے اوپر گھسیٹو، دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دو، حضرت یاسر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے اوپر عمل کر گزرو، جیسے چاہو ان کو آزما لو، اب یہاں گویا کہ اجازت دے دی گئی، فضربو فوق الاعناق، اب یہی لوگ ہیں کہ جو تمہیں ٹارچر کرتے رہے تھے مکہ کی زندگی میں، جو ہجرت سے پہلے مسلمان وہاں تھے، اب تمہارے پاس گویا کہ اللہ نے تمہیں وہ مقام، اللہ کی نصرت و تائید بھی تمہارے ساتھ ہے، لہذا ان کی گردنیں مارو، وضربو منہم کل بنان، اور پھر یہ کہ ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر ضرب لگاؤ، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے، ان کا اصل جرم یہ ہے، یہ نکلے ہیں وہاں سے مکہ سے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے، تو اس سے بڑھ کر دشمنی کیا ہوگی، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی دشمنی کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اب یہ ہے سزا کہ تم جو انہیں چکھنی ہے چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے تو پھر آگ کا عذاب ہے، جہنم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں کے ساتھ کھلے میدان کے اندر دو بدو مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو کبھی وہاں سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، یہ فرار اختیار کر لینا اور میدان جنگ سے بھاگ آنا یہ ہمارے دین کے اندر بہت برا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے، اور آگے آپ الفاظ آپ پڑھ لیں گے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص بھی ایسے دن کے جس میں کفر اور باطل کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہو اور وہاں سے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے گا بھاگے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، صرف ایکسیپشن ہیں دو، یا تو یہ کہ وہ اپنا پینترا بدلنا چاہتا ہو، کیونکہ جہاں سے وہ اس کو رسائی ہے وہ اپنے آپ کو کوئی پوزیشن چینج کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے تھوڑا سا بیک آئے، تھوڑا سا ریورس گیئر لگائے، او متحیزن الى فئتن، یا یہ کہ وہ کسی اور جو کمک پیچھے سے آ رہی ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اگلی صف ہے انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ پیچھے تازہ دم لوگ موجود ہیں، اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو ایگزمپٹ کر دیا گیا، ورنہ ان دو کے علاوہ جو شخص بھی پیٹھ پھیرے گا میدان جنگ سے، فقد باء بغضب من اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بھی اصل مصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے، یہ ہے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا اپنی جان بچانے کے لیے، نکلو تو تھو تم اللہ کے رستے میں قتال کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے دست و بازو تھے، اور یہاں تمہارا معاملہ اگر یہ ہو گیا تو بڑی سخت سزا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یہ جو جہنم واصل ہوئے تمہارے ہاتھوں، تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے، وہ ماں رمئی تھا از رمئی تھا ولاکن اللہ رما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ایک مٹھی بھر کنکریوں کی پھینکی تھی ان کی طرف، تو یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یہ اصل میں جب وہ غزوے کے لیے ابھی تیاریاں ہو رہی تھی اور اس سے پہلے کی جو رات ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنا دی گئی تھی جس میں آپ نے جو ہے وہ نوافل ادا کیے اور طویل ترین سجدہ کیا، اور اس میں آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگی ہے، پروردگار میرے یہ ساتھی کل 313 نہتے ہیں اور کل ان کا جو مقابلہ ہونے والا ہے، تو اگر یہ میرے ساتھی کل کہیں میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ الفاظ ہیں سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب موجود تھے انہوں نے حسبک حسبک کے الفاظ کہے، اللہ کے رسول بس کیجیے، اب گویا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی آنسوؤں سے تر تھیں، جائے سجدہ بھی تر ہو چکی تھی، اور اسی میں آپ نے یہ دعا مانگی تھی، اور اس موقع پر بھی جب آپ جھونپڑی سے باہر آئے تو آپ نے ایک ہاتھ میں کچھ جو ہے وہ کنکریاں لی اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا، اللہ نے ان کنکریوں کے اندر کیا تاثیر رکھی جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ولی المؤمنون بنا الحسنات، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو ہے وہ آزما لے اور ان کا امتحان لے لے، بہت اچھا امتحان جس میں وہ کامیاب ہوئے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ بات تو ہو چکی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نوید تھی فتح کی وہ تو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کی چالوں کو جو ہے ختم کرنے والا ہے. موہن کید الکافرین، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اب یہاں خطاب قریش کو، تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے نا، تو اب فیصلہ آ چکا ہے. 313 نے جس طرح کی شکست فاش دی ہے، اور جس طرح وہاں سے وہ بھاگے ہیں، اپنے 70 جو ہے بڑے بڑے سرداروں کے بے گوروں کے لاشیں جو ہے اس وقت میدان بدر میں پڑی ہوئی تھی، وہ فیصلہ تو آ چکا. اس لیے کہ یہ دعا ابو جہل کی بھی موجود ہے، آپ کو سیرت کی کتاب میں مل جائے گی، اس نے بھی کھڑے ہو کر دعا کی تھی، اللہم من اقطع الرحم فاہن الغدا، اے پروردگار جس شخص نے ہمارے رحمی رشتوں کو کاٹ دیا، جو حضور پر ایمان لے آیا وہ تو پھر اپنی برادری سے کٹ گیا، شوہر بیوی سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، لہذا آنے والا دن جو ہے غدا، جو اگلے دن ہے جس دن جنگ ہونی ہے، لہذا اس کو ذلیل و رسوا کر دے. یہ دعا اس نے اللہ سے کی تھی، اللہم من اقطع الرحم فاہن الغدا. اور یہاں مسلمان بھی دعا کر رہے تھے، گویا کہ اس موقع پر جو قرآن کہتا ہے نا، اسے تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے، اس نے بھی دعا کی تو اللہ سے کی تھی، لیکن وہ باطل پر سے ختم ہوئے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اب بھی اگر یہ باز آ جائیں، لیکن یہ باز نہیں آئے، اگلے سال کل 13 مہینے کے بعد جو ہے وہ 3000 کا لشکر لے کے پھر حملہ آور ہوا غزوہ احد. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور پھر یہ کہ اگر تم نے اعادہ کیا تو پھر ہم بھی اسی طرح کریں گے جو تمہارے ساتھ اب ہوا. وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی تمہاری اجتماعیت، تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، تمہاری فوج، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لَوْ كَثُرَتْ، کتنی تعداد ہو ان کی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. اس پر اعتماد و توکل کرو گے تو اس کی طرف سے لازماً مدد آ کر رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس کی اطاعت سے سرگردانی نہ کرو، منہ مت پھیرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، قرآن حکیم کی آیات کے اندر جس طرح تاکید کی گئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم نے سنا تو ہے، وہم لا يسمعون، لیکن حقیقتاً انہوں نے نہیں سنا، کانوں سے سن لیا لیکن اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہو. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی سماعت یا یہ سننا جو ہے، جو انسان کے عمل کے اوپر کوئی تبدیلی واقع نہ کر سکے، تو وہ سننا سننا نہیں ہے. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان شر الدواب عند اللہ الصم البكم الذين لا يعقلون، یقیناً بدترین خلائق اللہ کے نزدیک، مخلوقات میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں کہ جو الصم البكم ہیں، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں. یا مراد کن لوگوں کی طرف ہے؟ وہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو حق بات سنتے ہیں لیکن قبول کرنے کو تیار نہیں، بجائے یہ کہ حق کی گواہی دے اپنے زبان کے ذریعے وہ گونگے بن گئے ہیں. جس طرح حضور نے کہا نا کہ اگر کسی شخص نے کسی بے حیائی یا گناہ کے کام کو دیکھا اور اپنی زبان کو استعمال نہ کیا، خاموش رہا، تو یہ شخص بھی گونگا شیطان بن گیا. اس لیے کہ اللہ نے اسے قوت گویائی دی تھی، کم سے کم حق تھا کہ اس برائی کے خلاف اس کو استعمال کرتا. الذین لا یعقلون، یہ وہ بہرے اور گونگے ہو چکے کہ جو اب عقل سے کام نہیں لیتے. ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خوبی دیکھتے تو ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتے. ظاہر ہے کہ کوئی خیر ہوتی تو ان کو قبول کرتے نا، حق کے لیے، اسلام کے لیے. ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون، اور اگر ان کو یہ باتیں سنا بھی دی جائیں تو یہ اپنا رخ پھیر لیں گے، سنی انسنی کر دیں گے اور اعراض کریں گے. وهم معرضون. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اہل ایمان استجابت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر، لبیک کہو، آگے بڑھو، پیش قدمی کرو. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس شے کی طرف جو تمہیں نئی زندگی دینے والی ہے، جو تمہارے تصورات کو تبدیل کر دینے والی ہے. صحابہ اکرام کے نزدیک آخرت کی زندگی کہیں زیادہ اہم تھی اس دنیا کی زندگی سے، یہی وجہ کہ یہاں اپنی جان کو قربان کر دینا اپنے لیے سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان جو ہے حائل ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص نے حق بات سنی، دل نے گواہی دی کہ بات حق ہے، اور اس کے باوجود اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حق قبول کرنے کی توفیق ہی سلب کر لیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اور اس کے دل کے درمیان آ جانا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس دن سے یا اس فتنے سے کہ جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پکڑے گا کہ جو تم میں سے ظلم کرنے والے تھے. کسی بستی پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہی لوگ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، وہ جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں وہ بھی اس زد میں آ جاتے ہیں، اور وہ جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ کا عذاب جو ہے اس موقع پر وہ الگ الگ نہیں کرتا. یہ معاملہ تو صرف رسولوں کے ساتھ تھا کہ وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ اگلا دن جو ہے اس قوم کے اوپر تباہی اور بربادی کا دن ہے، عذاب نازل ہوگا. لہذا رسول اپنے اہل ایمان کو لے کر وہاں سے نکل آتے تھے. یہ سنت حضور جو ہے اللہ کی ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب یا کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ نہیں ہوتے کہ جو گناہ گار ہیں، جو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، بلکہ وہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو کہ جبکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین کے اندر تمہیں دبا لیا گیا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں تو اندیشہ اس بات تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. خاص طور پر جو مکہ کی آبادی تھی جہاں غارت گری بھی ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ہے قبیلے ایک دوسرے پر حملہ بھی کیا کرتے تھے، کوئی محفوظ نہیں تھا سوائے حدود حرم کے، اشور حرم کے. ورنہ تو عام طور پر یہ جسے کہتے ہیں کہ نہ عزت محفوظ ہے، نہ دولت محفوظ ہے، نہ ناموس محفوظ ہے. تو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جبکہ تم بالکل پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، اور خاص طور پر وہ اہل ایمان جو بالکل شروع کے دور میں ایمان لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا ان مشرکین مکہ نے. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. یہاں مراد کیا ہے؟ تمہیں مدینہ میں جگہ عطا فرمائی. وہاں تو وہ بدترین قسم کے لوگ تھے جو تم پر حد درج تشدد کر رہے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن کی جگہ عطا فرما دی. مسلمان ہجرت فرما کے مدینہ لے آئے، تشریف لے آئے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر یہ کہ اللہ نے تو تمہاری مدد کی تھی اپنے نصرت کے ساتھ، اس کی تائید تمہیں حاصل تھی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہاں اللہ نے تمہارے لیے رزق کا کیسا کیسا بندوبست نہیں کیا. اور وہ مواخات جو اللہ کے رسول نے قائم فرمائی تھی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، اور اس میں جو قربانی کی ایسی ایسی مثالیں جن کا پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہاں جو ہے تم ان بھیڑیوں کے حوالے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن کی جگہ عطا فرما دی مدینہ میں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اہل ایمان دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مند کرنا، یہ گویا کہ بے وفائی نہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار بنو، جو کمٹمنٹ کی ہے اس پر پورے اترو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہم جو گواہی دیتے ہیں تو گویا کہ ہمارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لیکن اگر ہماری اپنی خواہشات نفسی ہمارا معبود بن گئی. قرآن میں دو جگہ کہا گیا، کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنے خواہشات کے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو اللہ تو معبود نہیں ہے. یہاں تو گویا کہ جو اصل فیصلہ کن شے ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں. جب کوئی برائی یا کوئی شے اس کے اندر انگڑائی لیتی ہے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار بن جاؤ. لا تخونوا اماناتکم وتخون، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی جو آپس میں ایک دوسرے کو امانتاً کوئی شے رکھوائی جائے اس میں کوئی خیانت کرو. وانتم تعلمون، اور تم خوب جانتے اور بوجھتے ہو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، خوب اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارا اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، یہ ہیں کہ جن کی محبتیں تمہیں مجبور کر دیتی ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر، نافرمانی پر، حرام کے اندر منہ مارتے ہو، اپنی اولاد کے جو ہے بہتر مستقبل کے لیے حرام سے حلال سے، جائز سے ناجائز سے پیسہ حاصل کرتے ہو کہ اعلی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں، اپنی بیویوں کے نخرے پورے کرنے کے لیے، ان کے ناز اٹھانے کے لیے حرام کماتے ہو. یہ چیزیں گویا کہ یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں، لیکن یہ اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہیں. یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے فتنہ ہے، جس پر انسان پرکھ لیا جاتا ہے. اور کسی شخص کے بارے میں بھی اگر یہ معلوم کرنا ہو طالب دنیا ہے طالب آخرہ، تو آپ دیکھ لیجئے اس کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں پہلی بات، اور دوسرے اولاد کے بارے میں وہ کیا چاہتا ہے، صرف دنیا ہی کا جو ہے حریص بنانا چاہتا ہے یا کوئی دین اور آخرت جو ہے اس کے لیے بھی اولاد کے اندر اس کے دل کے اندر کوئی تمنا موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. یہ فرقان اصل میں وہ کوالٹی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک انالائز کرنے کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا شے بری ہے کیا اچھی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضمیر نامی شے ہر انسان کے اندر رکھی جس کی قسم کھائی گئی. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ اس کے دل میں جو ہے اسلامی تعلیمات کے لیے ادب اور احترام اور پوری طرح سکون ہو کہ اسی میں میرا خیر ہے، اور اس کا دل کا اور قلبی فیصلہ یہ ہو اس کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں، کہ یہ شے میرے لیے پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ مجھے اس رستے پر آگے جانا چاہیے، تو گویا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جس طرح یہ قرآن بھی الفرقان ہے، اسی کا ایک پرتو ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو اللہ پر ایمان پختہ رکھے اور باقیت متقی ہیں، کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ حق و باطل کی ایک تمیز پیدا فرما دیتا ہے، وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے سب فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اور یاد کیجئے جبکہ یہ کافر جو ہے وہ چالیں چل رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف کہ آپ کو آپ کے گھر میں قید کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس گھاٹی جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں 3 سال تک کی قید کاٹی حضور نے، نہ صرف حضور بلکہ بنی ہاشم کا پورا قبیلہ جو ہے وہاں محصور کر دیا گیا تھا، سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیثبتوا کا کہ آپ کو قید کر دیں، محبوس کر دیں، او یقتلوک اور انہوں نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی حضور کو شہید کرنے کے لیے بھی، جتنے قبائل وہاں مکے میں موجود تھے ہر ایک نوجوان جو ہے اسے سلیکٹ کیا گیا یک باری کی حملہ کریں، تاکہ پھر یہ کہ بنو ہاشم جو ہے کلیم نہ کر سکیں کہ فلاں قبیلے کے شخص نے جو ہے حضور کی جان لی تھی، معاذ اللہ۔ لہذا یہ پلاننگ اس طرح سے پختہ کی تھی، جو کہا گیا سورہ ابراہیم میں ان کی منصوبے بندی اور ان کی پلاننگ تو ایسی ہوتی ہے کہ جو پہاڑوں کو جو ہے ہلا کر رکھ دیں۔ او یخرجو کیا انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ حضور کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے، نکال باہر کیا جائے۔ ویمکرون ویمکر اللہ یہ ان لوگوں کی تدبیریں تھیں، ان کی خواہشات تھی اور ان کی پلاننگ تھی، اور ایک اللہ کی تدبیر بھی تھی، واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی وہ تمام جو بھی ان کی پلاننگ تھی، جو ریشہ دوانیاں تھیں، سب کی سب کل عدم ہو گئیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا تو کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا جو چیزیں ہم نے سنی ہیں۔ اب یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم نے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسا قرآن، اس قرآن کی 10 سورتیں یا 1 سورت بھی لے آؤ، لیکن ہمت تو نہیں کر سکے، کوئی ایک بھی جو ہے وہ واقعہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ کسی نے ہمت کی ہو کہ ہاں یہ میرا کلام ہے میں پیش کرتا ہوں قرآن کے مقابلے میں۔ ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو اصل میں کچھ جو ہے کچھ قصے کہانیاں ہیں پچھلے روزوں لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جبکہ انہوں نے کہا تھا اے پروردگار، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک اگر یہ جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ خود اگر یہ واقعتاً حق ہیں اور آپ کی طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کو جو عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں تو آسمان پر سے جو ہے پتھروں کی بارش کر دیجیے ہم پر، اب اتنا بھی عذاب علیم یا جس عذاب کی آپ ہمیں بار بار دھمکی سناتے ہیں وہ لے آئیے ہمارے اوپر۔ یہ ہٹ دھرمی اور سرکشی کی انتہا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اس کو فیس کرنے کو تیار ہے، وہ آ جائے عذاب ہمارے لیے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا۔ ہر رسول جب تک اپنی قوم میں ہوتا ہے عذاب نہیں بھیجتا، یہ امت چونکہ آخری امت ہے اس پر عذاب استیصال جو پہلی قوموں پر آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم شعیب پر، وہ عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں، جو حضور پر ایمان لا چکے تھے وہ استغفار کرتے تھے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پیر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، اے پروردگار ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ ابو جہل کا نام جو عمر بن ابن حشام تھا اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب، دعا میں موجود ہے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اس دین کے لیے قبول فرما لے، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ یستغفر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ رہے ہیں۔ وما لهم اللہ يعذبهم اللہ اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، وہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہ يصدون عن المسجد الحرام جبکہ لوگوں کو روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما كانوا اولیاء اور یہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسجد حرام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، یہ تو مشرک ہیں، انہوں نے 360 کی تعداد میں بت جو ہیں وہاں بیت اللہ کے اندر سجا رکھے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقین یہ اصل متولی جو ہیں اس بیت اللہ کے، مسجد حرام کے، تو متقی ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو ایک توحید پر قائم ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ اور ان لوگوں کی جو نماز ہوتی ہے بیت اللہ کے کہ حول کھڑے ہو کر جو ادا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ الا بکا و تصدیہ، سوائے تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا. یہ مشرکین بھی نماز ادا کرتے تھے لیکن نماز کی شکل کیا ہے؟ طواف کرتے ہوئے تالیاں بھی پیٹ رہے ہیں اور جو ہے وہ سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہماری نماز ہو رہی ہے. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی وجہ سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یہ جو کافر ہیں یہ بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں. جتنی بھی باطل قوتیں ہوتی ہیں حق کے مقابلے میں، ان کے ہاں بھی گویا کہ وہ ہوتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں حق کے رستے کو روکنے کے لیے. تو آخر 1000 کا لشکر جو انہوں نے تیار کیا تھا اس کے لیے تیاری بھی کی ہے نا، اس کے لیے سامان حرب بھی لیا. فسینفقونہا، اور وہ اس بات کو خرچ کرتے رہیں گے حق کا رستہ روکنے کے لیے. ثم تکون علیہم حسرتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر میں ان کے ہاتھ سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا. آئے تھے بڑی طرح جو ہے تیاری کر کے اکڑتے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہاں جو کچھ ہوا سوائے حسرت اور مایوسی اور یاس کے کچھ نہیں. ثم یغلبون، اور پھر اس کے بعد مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور وہ مغلوب ہو گئے، وہاں سے جو بھاگے تھے تو شکست خوردہ تھے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تو اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے، طیب سے خبیث کو الگ کر دے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور یہ جو خبیث اور نجس لوگ ہیں جو مشرک ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرے، جمع کرے. فیرکمہ جمیعا، اور پھر ان سب کو جو ہے وہ سٹیکنگ کر دے ان کی. فیجعلہ فی جہنم، اور ان کو جہنم میں جھونک دے. اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. جس طرح کوئی باغبان ہوتا ہے نا، پورے اس باغ کے اندر سے جھاڑ جھکھاڑ، کوئی پتے خشک پتے بھی اور کوئی جو بھی لکڑیاں وکڑیاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد ان کی ایک ڈھیری لگاتا ہے، اس کے بعد آگ لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان مشرکوں جو ہے تہ بر تہ بٹھا کر اور انہیں جہنم میں بھیج دے گا. کل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اب بھی اگر یہ باز آ جائیں، مراد کیا ہے؟ دین اسلام کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کے معاف کر دے گا. وہی یعودو، لیکن اگر انہوں نے اعادہ کیا، فقط مضت سنت الاولین، تو پھر جان لیں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ حالات و واقعات انہیں سنائے جا چکے، ان پر عذاب آئے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ عذاب اس عذاب استیصال کی شکل میں نہیں آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ہو، یا یہ کہ کچھ سیلاب میں سب لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہو، غرق کر دیے ہوں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اس کوڑے کو کہ جو یوم بدر میں ان کے پیٹھوں پر پڑا تھا، اور ان کے 70 بڑے بڑے جو ہے جہنم واصل ہوئے تھے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان کے خلاف جو ہے تمہاری جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے. ویکون دین للہ، اور یہ دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے. دیکھیں ان آیات کے اندر ہی چونکہ مدنی صورت ہے، قتال جہاد، اور ہمارے کورسز کے اندر سے جو خبیے کا کورس ہو یا میٹرک کا کورس ہو، اس کے اندر سے ان آیات کو پھرے پھرے کر نکالا جا رہا ہے جس کے اندر قتال اور جہاد کا ذکر ہے. اس لیے کہ ہم تو اصل میں وہ امریکن ڈکٹیشن ہے جس کے اوپر کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے یہ قتال اور جہاد کی جو ہے اس کو کھرچ کر نکال دو. جبکہ مدنی صورتوں کے اندر تو آپ کو جس طرح ملے گا، یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال، یہ جو سرکش ہے اللہ کے دشمن ہے، شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، ایجنٹ ہے شیطان کے، یہ یہود و نصارہ اور یہ تمام مشرکین، ان کے خلاف تمہیں لڑائی کرنی ہے، اس زمین کو ان کی نجس وجود سے پاک کرنا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے بہرحال اب یہ آیات جو ہیں وہ بھی کورسز سے نکالی جا رہی ہیں. حتی لا تکون فتنہ، تمہاری لڑائی اور جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور یہ طاغوت اور سرکشی کی جو قوتیں ہیں، یہ شیطانی قوتیں ختم نہ ہو جائیں. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے. فإن انتهوا، اگر باز آ جائیں، فإن اللہ بما يعملون بصير، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں. وإن تولوا، اور اگر انہوں نے روگردانی کی، فعلموا، تو اے نبی اور اے مسلمانوں خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ مولاکم، تمہارا ساتھی، تمہارا کارساز اور تمہارا پشت پناہ، تمہارا مولا تو اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، اور کیا ہی اچھا ہے وہ پشت پناہ، دوست، اور کتنا ہی اچھا ہے وہ مددگار. وعلموا انما غنمتم من شيء، اور جان لو اللہ تعالی جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی ہوا تھا، یسألونک عن الأنفال، اے حضور یہ آپ سے یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، اب اس کے بارے میں جو شرعی احکامات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. وعلموا انما غنمتم من شيء، اور جان لو کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے کسی نوع کا، کسی شے کا، فأن لله خمسه وللرسول، تو اس میں سے 1/5 حصہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہے. اب مال غنیمت اصل میں حق کن کا ہے؟ ان مسلمانوں کا کہ جو اس غزوے میں شریک ہوئے، لیکن یہ کہ یہاں اس کا 1/5 حصہ متعین کر دیا گیا، فللہ وللرسول، وہ اللہ کے رسول کے ڈسپوزل پر ہے، وہ جسے چاہے دے اپنے استعمال میں، اس میں سے کچھ لے آئے، یتامہ ہیں، قرابت دار ہیں، آگے ذکر آ جائے گا، ولذی القربیٰ والیتامہ والمساکین وابن السبیل. تو گویا کہ اس 1/5 میں حضور کو اختیار ہے، مدینہ میں رہنے والے جو بھی ایسے ہیں جو محتاج ہیں، کوئی بیوائیں ہیں، کوئی مسکین ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دیں. حضور نے اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں رکھا. مال غنیمت کا 1/5 اتھارٹی حضور کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ آپ کے ڈسپوزل پر ہیں، لیکن وہ اس کیٹیگریز کے اندر استعمال ہوں گے. وَإِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر. اور بقیہ جو ہے 4/5 حصہ، وہ پھر تقسیم ہوگا انہی فوجیوں کے اندر، انہی مسلمان جو بھی جس جنگ میں شریک تھے، غزوے میں شریک تھے. اور اس میں بھی تقسیم یہ ہے کہ جو پیدل ہے اسے 1 حصہ ملے گا، اور جس کے پاس سواری ہے اس کو دگنا حصہ ملے گا. اس سے کہ سواری کا جو ہے اس کا اہتمام کرنا، اس کے لیے بھی جو ہے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنا، وہ بھی چونکہ اس کے ذمہ ہے، لہذا منطقی طور پر بھی اس کا حصہ ڈبل کر دیا گیا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو ممیز کر دیا، غزوہ بدر کا دن، وہ یوم الفرقان ہے. یوم التقل جمعان، وہ دن کے جس دن دونوں لشکر ایک دوسرے کو مٹ بھیڑ ہوئے تھے، آمنے سامنے ہوئے تھے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ میدان بدر کا ایک حصہ وہ تھا جو مدینہ کی جانب تھا. تو فرمایا گیا جب مسلمانوں، جبکہ تم تھے مدینہ کی جانب والے حصے کی طرف، بالعدوۃ الدنیا، وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ اس میدان کے اس جانب تھے کہ جو مکہ کی طرف والی جانب سے ظاہر ہے، وہ ادھر سے آئے اور ادھر سے مسلمان گئے. ورکبوا اسفل منکم، اور وہ قافلہ کہ ابتدان حضور نکلے تھے مدینہ سے، اس قافلے کا رستہ روکنے کے لیے، ورکب اسفل منکم، اور ابو سفیان نے بڑی ذہانت سے کام لیا تھا. ایک طرف تو پی کال بھیج دیا مکہ کہ مجھے محمد کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف اس نے اپنا رستہ جو ہے تبدیل کیا، اور بالکل بحر احمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا جو ہے اپنے قافلے کو بچا کر مکہ واپس پہنچ گیا. ورکب اسفل منکم ولو تواتم لختلفتم فی المیعاد، خاتم کتنا ہی جو ہے اس معاملے میں بات طے کر لیتے، لیکن پھر بھی اس جگہ پہنچنا جو ہے اس کے لیے گویا کہ تمہارے لیے کتنی ہی پلاننگ کر لیتے ممکن نہیں تھا. جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کے ساتھ بھی کہ وہ بھی پہنچا اور غیر اسی لمحے کوئی اور پہنچ گیا، اگر آپ پلاننگ کریں گے تو نہیں پہنچ سکتے. جس طرح آپ میں سے بہت سے حضرات کبھی حج پر گئے ہوں، کہ کسی شخص کو ٹارگٹ بنا کر، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی عمرے کے لیے حج کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ بھی اس علاقے میں ٹھہرا ہوا ہے، آپ پوری کوشش کر لیجیے لیکن یہ کہ آپ کو اس کا سراغ نہیں ملے گا، لیکن اچانک آپ کو کسی وقت نظر آئے گا کہ آپ جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ طواف کر کے واپس آ رہا ہے اور آپ کی جو ہے ملاقات ہو گئی. تو خواب کتنی پلاننگ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ پلاننگ جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر معاملہ نہیں ہو پاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ولو تواتم لختلفتم فی المیعاد، خاتم کتنا ہی جو ہے اس کی پلاننگ کر لیتے، وعدہ کر لیتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس جگہ پہنچنا جو ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مشرکین کا لشکر جو ہے ادھر سے ہو کر ادھر مدینہ پہنچ جاتا، اور مکہ کا لشکر ان کے تعاقب میں ادھر. کچھ قسم کے ذرائع جو انفارمیشن ٹیکنالوجی تو وہ موجود نہیں تھی کہ کون سا کہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پھر میدان بدر کے ادھر اور ادھر جمع کر دیا. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا چاہا اس پر اس کا معاملہ ہو گیا جو اللہ کے حکمت میں طے تھا. لیہلک من ہلک عن بینۃ، اور آج کے دن گویا کہ یہ بات ہے کہ تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے واضح دلیل کے ساتھ. اور یہ واضح دلیل کیا تھی؟ اصل دین حق ہے کہ جس کا گویا کہ جس نے اس دین حق کا ساتھ دیا اللہ کی مدد اسے حاصل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو فتح ملی. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے بھی زندہ رہنا ہے یا گویا کہ فتح اور شکست جو ہے اس نے واضح کر دیا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. لِيَحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان مشرکین کی تعداد کو کم دکھایا تھا. گویا کہ جو ان کی تعداد کی اصل معنوی حیثیت تھی اللہ نے خواب میں حضور کو دکھائی، اگرچہ 1000 کا لشکر ہے لیکن معنوی حیثیت تو ان کی نہیں تھی اتنی. ولو اراکہم کثیر لفشلتم، اور اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا آپ کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو ممکن ہے کہ آپ کے اندر جو ہے کوئی سستی پیدا ہو جاتی. لفشلتم جمع کا صیغہ مسلمانوں کے لیے، یہاں حضور سے جو ہے خطاب نہیں کیا گیا، خواب حضور کو دکھایا گیا تھا. فی منامک قلیلہ، حضور کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں مشرکین کے لشکر کی تعداد جو ہے بہت کم دکھائی. ولتنازعتم فی الامر، اور اگر ان کو اتنی ہی تعداد میں دکھاتا تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے کوئی معاملہ جو ہے تنازع کا بھی ہو سکتا تھا، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ولیکن اللہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سلامتی کی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کم دکھایا ہے تو اسی کے اندر سلامتی تھی. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ علم رکھتا ہے جو کچھ بھی سینوں کے اندر ہیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا تھا ان لوگوں کو تمہاری نگاہوں میں قلیل، گویا کہ مسلمانوں کو بھی وہ 1000 کا لشکر لگ رہا تھا کہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا. اور گویا کہ ان کی جو مانوی حقیقت تھی، کہنے کو تعداد 1000 کی ہے لیکن جو ان کی مانوی تھی، جن کا کوئی بیس نہیں تھا، جو مشرک تھے، تو ان کی اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھایا جو حقیقت تھی، ظاہر مسلمان تو کم تھے، لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ وہ جو 1000 کی تعداد تھی مسلمانوں، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو چند سو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے. لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کے جو اللہ کے نزدیک طے ہو چکا ہے وہ اپنے جو ہے انتہا، اپنے انجام کو پہنچ جائے. اور طے ہو جو جاننے والا کام کون سا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح کے نتیجے میں جو دھاگ بیٹھی ہے مسلمانوں کے پورے عرب کے اوپر کہ کل 313 محمد کے ساتھی جو بالکل نہتے تھے، اور انہوں نے اس طرح جو ہے انتہائی حزیمت والی شکست دی ہے ان مشرکین کو جو 1000 کی تعداد میں تھے اور کیل کانٹے سے لیس تھے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام امور جو ہے وہ اللہ ہی کے حضور فیصلے کے لیے لوٹا دیے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.